کی ہے؟
عید کی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی، چاند رات جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بازار میں نہیں گزارنا چاہیے. تھوڑا سا آدمی شروع رات میں کچھ پڑھ لے، کچھ آخر رات میں اٹھ جائے تو پڑھ لے، ورنہ شروع رات میں تو ہر آدمی 12-1-2 بج جاتے ہیں. چند رکعت نفل پڑھے اور جہاں بھی جا رہا ہے، کوئی کام سے جاتا ہے، کہیں آتا ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اس کا اہتمام کریں. فرمایا جو لوگ ان راتوں میں جاگتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے دل قیامت کے فتنے میں مردہ ہونے سے بچیں گے، دل زندہ رہیں گے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں، تفاخر کے طور پر ان کا ذکر فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت، تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تمام چیزوں کہ یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، جس میں تقوی آ گیا وہ سب اللہ والا بن گیا. تمام چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، یعنی گناہ سے بچنے کا. آج بہت سے لوگ تقوی سمجھتے ہیں، زیادہ عبادت کرنے کو متقی سمجھتے ہیں. اس آدمی کو متقی ہوتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے، ناجائز حرام چیزوں سے بچتا ہے، دوسروں کا حق بھی ادا کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا نہیں بلکہ ادا کرتا ہے، اخلاق بھی اس کے درست ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، والدین ہیں تو اولاد پر ظلم نہیں کرتے. یہ تقوی والا اس کو کہتے ہیں جو ہر گناہ سے بچتا ہے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا، المتقی من یتقی الشبہات، متقی وہ ہے جو شبہے گناہ سے بھی بچے. تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر، اس سے آسمانوں پر تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا. قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام روزانہ ہمیشہ، صرف رمضان میں چھوڑنا، جو اس کے بعد تلاوت. بہت سے لوگ رمضان کے بعد تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا کرے آدمی، ایک ابھی 2-4 پارے کر رہے تو ایک پارا کرے، ایک پارا نہ ہو تو آدھا پارا، ناغا نہ ہو پاؤ پارا ہو، نہیں تو 2 رکوع ہو، کسی دن بہت مصروف ہے تو 2 رکوع ہو. اس کا طریقہ ہے کہ ہر جگہ قرآن شریف ہوتے ہیں، ہر مسجد میں، آفس کہیں کام پہ جاتا ہے وہاں بھی ہیں، وہاں پڑھ لے، یاد رکھے کتنا میرا ہو گیا، کتنے پارے ہو گئے، وہیں سے اس کو شروع کر دے اور یاد رکھے. تو فرمایا قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام. ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح روزانہ. بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، جتنا مرضا زیادہ کر دیا، کم کر دیا، اسی سے مستقل مزاجی نہیں آتی. روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم ہے، 200-300 ہو جائے لا الہ بہت اچھا، درود شریف بھی اسی طرح، اور استغفار 100 مرتبہ بھی ہو جائے کافی ہے، اور اسی طرح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ درود شریف. تو فرمایا کہ یہ تلاوت اور ذکر، آج سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا. یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں تھے، جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس حاضر تھے، تو جبریل امین نے کہا یہ آ رہے ہیں ابو ذر آ رہے ہیں، ھذا ابا ذر قد اقبل، یہ جو سامنے سے آ رہے ہیں یہ ابو ذر ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے پہچانتے ہو، یہ تو مدینہ پاک میں زمین پر رہتے ہیں، تم آسمان پہ رہتے ہو. کہا یہ تو ان کا ذکر آسمان، زمین سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے، یہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا می بادا نالا ھذہ الفضیلہ، یہ فضیلت ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ لصغرہ فی نفسہ، اپنے نفس میں، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے، کم تر سمجھتے. یہ سب سے اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت یہ کہ آدمی سب سے اپنے آپ کو کم تر سمجھے، اور جو سب سے اچھا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. پہلا ہنر کیا ہے ان کا؟ لصغره فی نفسه، اپنے نفس میں، اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. اور تلاوتی سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں. کتنا آسان ہے، آدمی کہیں جا رہا ہے، گاڑی پہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کون ہے کوئی شہر میں کہے مجھے سورہ اخلاص یاد نہیں. صحیح پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. قل اللہ احد اللہ الصمد، جلدی قل هو اللہ احد، ہا کے ساتھ. ہمارے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب تھے، وہ اس حدیث پہ عمل کرتے تھے. اللہ نے دیا بھی تھا بہت، لیکن پھر بھی یہ حدیث مولانا مدر صاحب نے بیان فرمائی علامہ علوسی کے حوالے سے. علامہ علوسی کی تفسیر 15 جلدوں میں ہے، جو عربی زبان میں ہے. اس میں یہ لکھا ہے سورہ اخلاص کی تفسیر میں انہوں نے، کہ جو شخص نبی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ گھر میں داخل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو، دعا یاد ہے دعا بھی پڑھے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ایک مرتبہ، کتنا بڑا کام بتائیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے تونگری اس کو عطا فرمائیں گے. صحابی کو آپ نے بتایا، جب انہوں نے غربت کی شکایت کی تو آپ نے بتایا گھر میں داخل ہو سلام کرو، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو سب کو سلام کرو، یہ سنت بھی آج ہمارے آقا میں، سب کو سلام کرو اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھو. فرماتے ہیں صحابی کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی دیتا تھا. تو ہمارے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب تھے، وہ بھی اس کو پڑھتے تھے تو ان کی ہا کی آواز ہمارے کانوں میں آتی، قل هو اللہ احد احد، بہت خاص اہتمام کر کے. تھوڑے دن آپ کسی قاری صاحب سے اپنی 10 سورتیں سنا لیں، ایک دفعہ نورانی قاعدہ پڑھ لیں، یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اسی شرما حضوری میں رہتے ہیں. امام غزالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جو کسی کی شاگردی میں شرمائے گا وہ زندگی بھر جہالت کی شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی. لہٰذا کسی قاری صاحب کو اپنی سورتیں جو یاد ہیں، تحیات، درود شریف، اکثر غلط پڑھتے ہیں عام لوگ، بڑے بڑے ہو گئے 50-60 سال کے، غلط پڑھ رہے ہیں، نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن سب ہلکا ہے کیونکہ معیار نہیں ہے. معیار جب ہوتا ہے جو آدمی اس کے الفاظ بھی درست ہوں. حسبن اللہ ونعم الوکیل، وکیل بتاتے ہیں، حسبن اللہ ونعم الوکیل، حسبن اللہ ونعم الوکیل، تو کوئی مطلب ہی نہیں بنا. حسبن اللہ ونعم، ہا کے ساتھ سین بھی ہے، حسبن اللہ ونعم الوکیل. قاری صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے غلط پڑھنے سے کیا، کوئی بالکل ایسا ہلکا ہے وہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، لیکن دلوں کو دیکھتے ہیں عمل کو بھی تو دیکھتے ہیں کہ بھائی بندہ کوشش بھی نہیں کر رہا. ہاں کسی کو نہیں آتا، کوئی گاؤں کا ہے اور کوئی بوڑھا ہو گیا نہیں آتا، وہ کوشش تو کرے اپنی سے. بہت سے لوگ کوشش بھی نہیں کرتے، تو اپنی سی کوشش کریں. 4 سال میں ہمارے دوستوں نے تجوید سے قرآن ختم کیا الحمدللہ. ابھی بھی بہت سے دوست ایسے ہیں بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اس عمر میں اپنے دین میں لگا رکھا ہے سیکھنے سکھانے میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب دیکھیے اس میں تعلمہ پہلے ہے، جس نے قرآن، جو قرآن سیکھے وہ تم میں سے بہترین ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حالانکہ اصولاً تو سکھانے والے کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن دلجوئی کے لیے آپ نے سیکھنے والے کو پہلے بیان کیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے، تعلم، تعلیم حاصل کرے اور تعلیم دے، دونوں پر، دونوں کو آپ نے خیرکم فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں. اس لیے یہ اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو آدمی صحیح سے پڑھے سورہ اخلاص تو اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک وہ پیارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس صورت، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا تعارف ہے، تعریف بھی ہے، تعارف، اللہ کون ہے. جب اہل عرب نے، مشرکین نے پوچھا تھا ہمارا اللہ تو سونے چاندی کا ہوتا ہے، ہم اس پہ شہد لگاتے ہیں، زعفران لگاتے ہیں، تمہارا اللہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے. تمہارے تو کتنے سارے ہیں، دن رات تم بناتے ہو، توڑ دیتے ہو. قل قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے. ایک سے مراد یکتا ہے، ایک تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ ایسا صمد ہے دنیا کی کسی کا اس کو احتیاج نہیں ہے اور سب لوگ اس کو، اس کے محتاج ہیں. سمد کا مطلب بے نیاز سے مراد یہ نہیں، جیسے بہت سے واحدین کہتے ہیں کہ علمت مراد، ہاں جناب وہ بچہ مر گیا یعنی 25 سال کا، ابھی کل بھی، کل دیکھیے زندگی کا ویزا، کل اخبار، آج اسلام اخبار میں دیکھتا ہوں میں، کل بھی 25 سال کا ایک لڑکا بائک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا چاند رات ایک دن پہلے، یعنی عید سے ایک دن پہلے. اب ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں جناب اللہ تو بے نیاز ہے اس کو. بے نیاز کا مطلب لاپرواہ نہیں ہے یہاں پہ، بے نیاز کا مطلب مخلوق کی مدد اور احتیاط سے بے نیاز. وہ اس میں بھی مسئلہ ہے جو 25 سال میں گیا ہے. دیکھیے کوئی 50 سال تک زندہ رہتا اور گناہ کرتا, 25 سال میں گیا اللہ اس کو معاف کر دے, جانا تو پہلے ہی تھا اس کو, جانا تو ہے ہی چاہے 50 سال میں جائے 60 سال میں. تو عام جب ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتے ہیں, کوئی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے پیر ٹوٹ جاتا ہے اس پہ اجر ملتا ہے, تو آدمی مر جاتا ہے تو کتنا اجر ہوتا ہے. اکثر ایسے حادثات ہی موت پہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, آدمی مانگتا تو نہیں ہے لیکن کم از کم اگر آ جاتی ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں کہ مغفرت فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی اس میں اللہ کی مصلحت ہے, وہ اتنی عمر لکھ کے لایا تھا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی تھی. بائک نہیں مارتے تو کوئی سانپ کاٹ لیتا, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی. آج کل یہی طریقے ہیں موت کے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ سورہ اخلاص کا ورد خوب ہو. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وہ یہ پوچھا تھا کس کی اولاد ہیں اور کس 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 ان کا اور کون ہے, کوئی خاندان نہیں ہے, نہ اللہ کو نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفوون احد, ولم یکل لہ کوئی اس کے برابر نہیں, ولم یکل لہ کفوون احد کوئی اس کا ثانی اور برابر نہیں ہے. تو اس صورت کے پڑھنے سے یہ اسی زیادہ پڑھنے سے حضرت بزر غفاری کا ذکر آسمان پہ ہو رہا ہے, اور دوسرے ہم لوگ بھی اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مالداری تونگری بھی عطا فرمائے. گھر میں داخل ہوں سیدھا پیر رکھیں, بسم اللہ پڑھیں, یہ سب سنتیں بتا رہا ہوں, یہ اس حدیث میں نہیں ہے. اس حدیث میں اتنا ہے سلام کرے اور سورہ اخلاص پڑھے, لیکن گھر میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے سیدھا پیر رکھیں بسم اللہ پڑھ کر, اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ زور سے کہیں, اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. قل ہو اللہ احد, یہ بتا رہا ہوں ذرا صحیح سے کریں, تھوڑا سا سیکھ لیں پھر یہ چیز وزنی ہوگی انشاءاللہ. اور 3 مرتبہ پڑھنے سے گویا ایک قرآن اس نے پڑھ لیا, کتنا بڑا ثواب فرمایا. 3 مرتبہ جو 1 منٹ میں آدمی 9 مرتبہ پڑھتا تھا, آپ گھڑی دیکھ کے پڑھیں, 1 منٹ میں ایک آدمی 9 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا کتنے ثواب ہم اپنے والدین کو عزیز اقربا کو پہنچا سکتے ہیں, ادھر ادھر بیٹھ کے ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو, بیکار باتیں ادھر ادھر کی اول فول یا میری تیری ایران توران کی, اس سے آدمی کو بچنا چاہیے, اس سے خاموش رہے آدمی, بلا وجہ کی بات نہ کرے. کوئی تھوڑی بہت دل جوئی گھر والوں سے یا کبھی دوستوں میں ہو, لیکن ایک دم دو دو گھنٹے جو بیٹھے رہتے اور سنا کیا ہو رہا ہے, اب وہ کسی میری تیری سنا رہا ہے, کوئی بیکار باتیں سنا رہا ہے, تو اس کے لیے مجلس آرائی کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کام نہ ہو. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میرے استاد مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جاتا تھا اکثر, تو ہماری بات چیت ہوتی تھی, شاگرد تھے مفتی صاحب. ایک دفعہ مولانا نے فرمایا مفتی شفیع اب آج سے ہم لوگ عربی میں بات کریں. تو مفتی صاحب نے فرمایا جیسے ہمارے جیسے میٹرک اور انٹر اور بی کام کو کوئی کہے کہ انگریزی میں بات کرو تو وہ بغلے جھانکتا رہے گا, کیونکہ ہم لوگ کراچی والے اور اکثر پاکستان والے پڑھنے کے باوجود زبان پہ عبور نہیں ہے, کہ ایک تو بولتے بھی نہیں ہے, ماحول بھی نہیں ہے, دوسرا وہ تعلیم کو اس طرح حاصل نہیں کیا جیسے حاصل کرنے کا. اسی طرح عربی میں بھی علماء کو بھی عام طور پہ عربی بولنے مشقت ہوتی ہے. تو لیکن مفتی شفیع صاحب تو بڑے عالم تھے, وہ تو بول سکتے تھے, لیکن انہوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے حضرت, اور میں وجہ یہ کہ ہم اردو میں بہت سی بیکار باتیں کرتے ہیں, اور کیا کر رہے ہو کہاں سے آؤ گے, عربی جب بولے گا آدمی سوچ کے بولے گا, لہذا کم بات کریں گے. ہم لوگ وہ ہیں کہ جن کا ابھی سادہ سفر کم رہ گیا, منزل دور ہے, لہذا ہمیں آخرت کی تیاری میں تیزی کرنی چاہیے. تو بجائے بات چیت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر سبق پڑھانے میں نیکی میں گزر گئی, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیاری ابھی بہت کرنی ہے, لہٰذا فضول بات کر کے ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ہم اپنی منزل کو کھوٹی نہ کریں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نظرات کو کتنی فکر تھی, اور ہم لوگ بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. فجر میں کیوں نہیں تھے, رات دیر ہو گئی تھی, 1:30 بجے سو تک کیا ہو رہا تھا, یعنی گھر والے باتیں کر رہے ہیں, کوئی خاص بات تھی کسی کی شادی کی کوئی میٹنگ نہیں, نہیں ایسی باتیں, اتنی باتیں میں 1:30 بجے سوئے اور فجر کی نماز چلی گئی. بتائیے یہ کوئی عقل مندی ہے؟ تو کہتا ایسی شادی میں بھی جانا جائز نہیں. لانڈی کورنگی میں شادی میں گئے, 12 بجے تو کھانا کھلتا ہے, 2:30-3 بجے آئے فجر کی نماز ضائع ہو گئی. یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے, یہ سنت کے لیے فجر کو ضائع کرنا بھی ضروری, یا تو رات بھر جاگو یا فجر جماعت سے پڑھو. یہ بھی جب ہے کہ جب وہاں کوئی خرافات نہ ہو, اگر ٹھیک ہے وہاں سنت و شریعت کے مطابق ہے, اس وجہ سے بھی آدمی منع کر سکتا ہے کہ بھائی میری فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، میں جلدی سوتا ہوں تب اٹھتا ہوں، ورنہ میں 2 بجے سو تو اٹھ نہیں سکتا۔ اگر فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو شادی میں نہ جائے، اس سے معذرت کر لے۔ یہاں تک اہل علم نے مسئلہ لکھا ہے، حضرت والا نے فرمایا تھا پہلے زمانے میں مقدمین میں، کیونکہ اب تو یہ مسئلہ ہوتا نہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، سب کی ٹائمنگ مقرر ہے۔ پہلے زمانے پانی کے جہاز سے جاتے تھے، اس میں بہت سی مشقتیں ہوتی تھیں، اتر کے بھی بہت مشقت ہوتی تھی، وہاں سے گھوڑے اونٹ پہ جانا، تانگے پہ جانا، بعض قافلہ ڈٹ بھی جاتا تھا۔ تو اس سب مشکلات کے پیش نظر اہل علم نے لکھا کہ جس کا حج فرض ہے وہ تو کرے گا اور نماز کا اہتمام کرے، لیکن اگر کسی پہ حج فرض ہو چکا ہے، کر چکا ہے وہ، اور اب نفلی کے لیے جا رہا ہے اور اس کی طبیعت میں سستی، اس کو پتا ہے میری نمازیں قضا ہو جائیں گی، ان مشکلات میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو وہ بجائے حج پہ جانے کے اپنے گھر میں رہ کے یہیں پر فرائض ادا کرے۔ حج پہ بھی نہ جائے ایسا آدمی جو کہ جس سے فرائض نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو شادی میں جانا کیسے جائز ہوگا؟ یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل اس کو ایسی سمجھا ہوا ہے، چلو دیر سے آئے سو گئے، دیر سے نماز پڑھ لیں گے صبح، یہ کوئی نماز کوئی مستحب ہے دیر سے پڑھ لیں گے؟ یا اس کا طریقہ ہے رات بھر جاگو، یا پھر مسجد میں آ کے، اتنا تعلق ہو تو مسجد میں آ کے لیٹ جائے آدمی تاکہ اٹھ جائے وہاں پہ۔ تو اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی کے بغیر کوئی کام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسی، ہر وقت ہنسنا، غفلت کے ساتھ ہا ہا قہقہے لگا رہے ہیں، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے، اسی کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو یہاں پہ آ گئے کہ آئی ایم ایف کو قرضہ دینا ہے، لینا ہے، بس یہی سارے سیاستدانوں کی ادھیڑ بن ہے، کس طرح دیں گے؟ ابھی دیا ہے تو اتنا خزانہ خالی ہے، یا خدا نخواستہ تھوڑا اور خالی ہوتا تو ڈیفالٹ ہو جاتا۔ یہ سب میں اخبار کیونکہ اسی لیے پڑھتا ہوں کہ ہمیں معلوم رہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو $1 ارب دینا پڑا، کیونکہ لیا تھا، جب لیا ہے تو دینا پڑے گا، جب دینا پڑا تو معیشت ہلنے لگی۔ اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس بڑھائے جائیں گے، بجلی کا بل بڑھایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ سودی قرض نحوست، یہ اس کی نحوست یہ کہ آدمی اور دبتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آ جائے فلاں چیز ہمیں دے دو، ایٹمی حساسے ہمیں دے دو، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ جو بنیا ہوتا ہے نا بنیا، وہ یہ اس کا مقصد مدد کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد لوگوں سے خون نچوڑنا ہوتا ہے۔ 3 لاکھ دیا، اب 6 لاکھ ہو گیا، یہیں کی بات ہے۔ قریب میں خدا کی بستی میں وہ صاحب رہتے ہیں، مولانا عادل، جو ابھی ہمارے دوست گئے ہوئے سال پہ، اس نے بتایا کہ 3 لاکھ کے 6-6.5 لاکھ ہو گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے گھر کے کاغذات بھی رکھواتے ہیں، وہ چاہتا ہے 15 لاکھ ہو جائے تاکہ گھر پہ بھی قبضہ کر لیں، تاکہ گھر پہ، تو یہ بھی آئی ایم ایف بھی یہی چاہتا ہے کہ اتنا مقروض ہو جائے، خدا نخواستہ کہ لاؤ ایٹمی اثاثے ہمیں دے دو، تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ ہی نہیں، تم کہاں سے چلاؤ گے؟ یہ ہے سود کی نحوست۔ شروع میں تھوڑا تھا، لیتے لیتے حکمرانوں نے لیتے لیتے یہاں تک پہنچا دیا، کیونکہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، دین میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، لوگ گھروں میں ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ ترقی نہیں، تنزل ہے اصل میں۔ تو اگر جب ہم نے جہاد چھوڑ دیا تو آج ہم سودی قرضوں کے محتاج ہو گئے۔ جب مسلمان جہاد کر رہا تھا تو غیر جو ہے وہ جھک کے اس کو جزیہ پیش کر رہا تھا ہاتھ جوڑ کے۔ تو فرمایا جہاد کرتے رہنا کیونکہ میری امت کی فقیری درویشی یہی ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھے رہنا، اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا۔ اپنے سے مسکینوں کے پاس بیٹھو تاکہ اپنی، اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور اگر اپنے سے اونچے والوں میں بیٹھیں گے، ڈیفنس والوں میں، تو ہمارے تو ہم تو فتو فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمیشہ مسکینوں میں سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا، اور اپنے سے اوپر لوگوں پر نگاہ نہ کرنا، کہ اس سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے۔ اوپر کون لوگ، ان سے کرے جو کہ تہجد گزار ہیں، اللہ والے، ان پہ نظر رکھے، ان کے ساتھ رہے، تاکہ دین بھی ہمارا اونچا ہو جائے۔ ہم دنیا میں اونچے تو ہو نہیں سکتے، ان کو دیکھ دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے ہوگا۔ عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ جب میں امیروں میں رہتا تھا میں شاکی رہتا، ہر وقت مجھے شکایت رہتی، مجھے میرے پاس مال نہیں ہے، میرا گھوڑا اتنا پرانا بڈھا ہے، میرے پاس گاڑی تو اس زمانے ہوتی نہیں تھی، تو گھوڑا پرانا ہے، گھر کھستا ہے۔ پھر میں نے غریب علاقے میں گھر لے لیا، پھر میرا گھوڑا سب سے اچھا تھا، میرا گھر بھی سب سے اچھا تھا، کیونکہ علاقہ ایسا سرجانی میں ہے، ہم یہی گاڑی لے کے ہم ڈیفنس میں جائیں تو ایک کھلونا ہے ان کے لیے، ان کے بڑی بڑی گاڑیاں 1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، لہذا وہ ان کے لیے یہ چیز کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کیوں ایسا کریں؟ جیسا اللہ نے دیا ہے ایسے ہی جگہ پہ رہیں اور شکر ادا کریں، غریبوں میں رہنے کا یہ فائدہ ہے۔ فرمایا کہ قرابت والوں سے تعلق جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑیں، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا اگرچہ کسی کو کڑوی لگے۔ یہی حق بات اگر علماء کہنے لگے کہ داڑھی کا بڑھانا جو ہے وہ واجب ہے، کٹانا گناہ ہے، اور سب کو بتایا جائے تو الحمدللہ لوگ کرتے ہیں۔ کل بھی وہاں گلبرگ میں الحمدللہ مسجد مدینہ مسجد بندے کا بیان تھا، ایسے لوگ گلے مل رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی بیان میرا ایسی جگہوں پر بغیر داڑھی کے بڑھانے کے نہیں ہوتا، کیونکہ سنتوں کو عام کرنا یہ ہمارے حضرت والا کی زندگی کا مشن تھا۔ لیکن سن کے بھی لوگ محبت سے ملتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ حقارت سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ہماری خیرخواہی کے لیے کہہ رہا ہے، تو کہنا چاہیے۔ لوگ برا نہیں مانتے، لیکن ہم نے کہنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اب لوگ آپ سے کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھ لی تم نے، آپ پوچھیں کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ تمہارے ابھی تک سنت کا تم نے نور کیوں نہیں اٹھایا، اپنے چہرے پہ سجایا، تو ہم جب پوچھیں گے تو وہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، انہوں نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ مت کرنا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے او ہو ملا ہو گئے، ایسے ہو گئے، بیت ہو گئے، مرید ہو گئے، یہ کیا ضروری تھا، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ اور اے ابو ذر، تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اپنے عیوب اتنا آدمی سوچے کہ میں کتنا گندا ہوں، میں کتنا نکما ہوں، دوسروں کے ہم کیا دیکھیں۔ تو ابو ذر اپنی عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے۔ یہی ہے ناجائز امور سے بچنا، یعنی تقوا کا اہتمام کرنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی سے کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ اچھے اخلاق خوش خلقی کے برابر کوئی اخلاق کوئی اور اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔